سورہ واقعہ مکی دور کی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی. زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں. تصور کیجئے اتنی بڑی زمین لرزہ کھاری ہوگی, کوئی چیز سلامت نہیں رہے گی, پہاڑ دھول بن جائیں گے تو انسان کا کیا حال ہوگا. تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے, دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا, اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا, اور آگے والے تو پھر آگے ہی والے ہیں, وہی تو مقرب لوگ ہیں, نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. اللہ کی رحمت دیکھیے کہ کل انسان تین گروہوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے, جن میں سے دو گروہ جنتی ہیں اور صرف ایک جہنمی. اور اصحاب الیمین کون ہیں؟ دائیں بازو والے جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری رہے. سابقون الاولون کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائی کے ہر کام میں سب سے آگے, اللہ کی اس کے رسول کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے. جہاد کا معاملہ ہو, انفاق کا معاملہ ہو, خدمت خلق کا معاملہ ہو, تبلیغ کا معاملہ ہو, بھلائی پھیلانے کی بات ہو, برائی مٹانے کی بات ہو, ہر معاملے میں آگے بڑھ کر کام کرنے والے. انہیں دین گویا ایسے عزیز تھا جیسے کسی کو اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے. حدیث میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا, جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ لوگوں نے عرض کیا, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا, جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا, اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون الاولون میں شامل کر دے, ہم ان کے حالات زندگی تو پڑھے, صحابہ کے, تابعین کے, تبع تابعین کے, ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیسے لوگ تھے, وہ کیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا, کس طرح انہوں نے قربانیاں دیں. حضرت ابو طلحہ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے, چڑیا کے چہچہانے سے نماز کی رکعتیں بھول گئے, باغ صدقہ کر دیا. حضرت سعید بن مسیب 40 سال اس حال میں نماز کے لیے مسجد جاتے رہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے. اپنی مجلسیں بدلیں, شوق بدلیں, دوست بدلیں, حال بدلے گا. مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. مرصع کس کو کہتے ہیں؟ سونے کی تاروں سے جن میں ہیرے جواہرات جڑے ہوں. دنیا میں ایسی چیز کسی کے پاس ہو تو 100 اس کے حاسد ہوں گے. ہم ان سے حسد کرنے والے ہوں, رشک کرنے والے ہوں, ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے, جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں, اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں. پرندوں کا گوشت جو ہے نا, وہ مہنگا ترین گوشت ہے اور لذیذ ترین اور انرجی سے بھرپور. اللہ نے اس گوشت کا تذکرہ کیا ہے. اور دنیا میں ہم اکثر کہتے ہیں نا, پیٹ بھر گیا مگر نظر نہیں بھری, تو جنت میں کھاتے چلے جائیے, کوئی روک ٹوک نہیں. ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی, ایسے حسین جیسے چھپا کر رکھے گئے موتی. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جنتی حور کی کوالٹی کیا ہے, جیسے چھپا کر رکھا گیا موتی. یہ سب کچھ ان کے اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے. وہاں کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے, یہ ان کا مزاج ہی نہیں تھا. وہ دنیا میں بھی بےہودگی سے بچتے تھے, لغویات سے بچتے تھے, تبھی تو وقت نکلتا ہے دین کے لیے, ورنہ تو ٹائم نہیں بچتا. جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. اور دائیں بازو والے, دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا, بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑے ہوئے کیلوں, دور تک پھیلی چھاؤں, ہر دم رواں پانی, کبھی نہ ختم ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھل, اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے. یہی مضمون ایک حدیث میں بھی آتا ہے. ایک بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے حق میں جنت کی دعا فرمائے. آپ نے فرمایا, جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی. وہ رونے لگی تو آپ نے فرمایا, اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں داخل جنت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور باقرہ بنا دیں گے. اپنے شوہروں کی عاشق, یہ اچھی خاتون کی کوالٹی ہے کہ وہ شوہر سے محبت کرتی ہے. ہنسنے ہنسانے والی, خوش ذوق مزاج شناس, عروبن اطرابا, میٹھی میٹھی باتوں سے دل لبھانے والی اور شوہر کی محبت حاصل کرنے والی. اور اطرابا, ہم سن یعنی ہم عمر جو کٹھی مٹی میں کھیل کر پل بھر کر جوان ہوئی ہوں، یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت، اور بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، یعنی بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ کرتے ہی چلے جاتے تھے، کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہیے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک روز ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے، پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے، اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے، یعنی پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے، یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ پروردگار آپ ہی بنانے والے ہیں، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا، جس طرح مال لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے نا اور اسے لینے کے لیے باری باری بلایا جاتا ہے اور سب اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ان کے نام کی آواز آئے، تو موت بھی اسی طرح سے ہر ایک کی باری لگی ہوئی ہے، جس کی باری آ جاتی ہے وہ موت سے ہم کنار ہو جاتا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے، اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ بتائیے، اللہ تو ہی اگانے والا ہے، ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں، طوفان آ جائے، اولے پڑ جائیں، آگ لگ جائے، بارش آ جائے اور کھیتی خراب ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پوٹے ہیں، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھتے، یعنی آپ دیکھیں سمندروں سے ابھی بخارات بن کر اوپر جاتے ہیں اور سمندر کا پانی بڑا کڑوا ہوتا ہے، جڑی بوٹیوں کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کا عرق نکالا جاتا ہے تو ذائقہ اور بو بھی منتقل ہوتی ہے، لیکن ان آبی بخارات میں پانی تو اوپر جاتا ہے لیکن نمکیات نہیں جاتے، اور اگر نمکیات جاتے ہوتے تو زندگی اس زمین پر ممکن نہ ہوتی، فلو لا تشکرون، تو شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ پروردگار ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ ایک دفعہ پڑھیں جنت میں درخت لگتا ہے، اور جنت کا درخت ایسا درخت معمولی نہیں ہوتا، سونے کے تنے والا درخت ہے، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں سب، آپ سوچئے یہ کتاب کتنی معزز ہے، کتنی محترم ہے، جسے قرآن کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، ہم ساری چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ قرآن بابرکت ہے، بلند پایا ہے، عزت والا ہے، مگر کھولتے نہیں، کب کھولتے ہیں؟ جب نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں، یا کوئی فوت ہو جائے تو کھولتے ہیں، یا شادی ہو تو اس سے پہلے ختم قرآن کرا لیتے ہیں، یہ ہمارا کیا انداز ہے، یہ ہمارا کیا رویہ ہے، ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر رکھا ہے؟ اور خاص طور پر آپ سوچیں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو قرآن کھلتا ہے، اور آپ یہ مثال اگر اس پر غور کریں، جب کوئی اسٹوڈینٹ امتحان دے کر فارغ ہوتا ہے اور کوئی کہے کہ یہ امتحانی ہال میں آپ کی کتاب رہ گئی تھی اسے بھی ساتھ لے جائیے، تو وہ کہے گا کہ مجھے ضرورت نہیں، میں تو امتحان دے چکا ہوں، اب یہ اسے دے دیجئے کہ جس کا امتحان باقی ہے، تو یہ قرآن تو زندوں کے لیے ہے، یہ تو زندوں کا امتحان باقی ہے، ان کو ضرورت ہے، جو فوت ہو گئے وہ تو اپنا امتحان دے کر جا چکے، لا یمسہ الا المطہرون، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یعنی اس کو شیطان نہیں چھو سکتے، اور یہ بھی یہاں ذکر ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کے ٹیکسٹ کو نہ چھوئیں، لیکن یہ کہ بے وضو قرآن جو یاد ہے زبانی پڑھا جا سکتا ہے، آیت الکرسی صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، اگر وضو نہیں باقی رہا تو پڑھ سکتے ہیں، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اور آج کے دور کا جھٹلانا کیا ہے کہ پڑھتے ہیں تو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، سمجھ لیا تو عمل کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، عمل کر لیا تو دوسروں کو پیغام دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. یہ ہر سٹیج پہ یہ مختلف انداز ہیں جھٹلانے کے. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں اپنی مرضی کرتے رہے، اب مرتے وقت اپنی مرضی کر کے دکھاؤ، اس مرنے والے کو واپس لا کے دکھاؤ. دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے. فروحم و ریحان، اس سے مراد پھول بھی ہے کہ جیسے خوشبو سنگھا کر روح نکال لی جائے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا. اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کے توازو کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا، یہ سب کچھ قطعی حق ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے جو زبان پر ہلکے میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے پسند ہیں. ایسے کلمات کا اظہار کرنا اور اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دھوڑ دھوپ کرنا بھی تسبیح ہے. اللہ ہمیں اپنے دین کے غلبے کے لیے محنت کرنے والا بنا دے. سورہ حدید مدینہ میں نازل ہوئی. یہ غزوہ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیانی عرصے میں کسی وقت میں نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے. گویا کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. انسانوں کو کیا چاہیے، مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری بھی خیر اسی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری کر لیں، اسی کی پاکی بیان کریں، اسی کی تعریف بیان کریں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست اور دانا ہے. زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، تو جو مالک ہوتا ہے حکم بھی اسی کا چلتا ہے، اور جس کے ملک میں رہتے ہیں اسی کا قانون فالو کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کا یہ ملک ہے، اللہ کی کائنات ہے، تو قانون بھی اسی کا چلے گا. زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے. انسان کو اپنی ذات پہ بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اللہ کو مجھ پر اور آپ پر، میری اور آپ کی زندگی پر بھی اسے ہی کنٹرول ہے. ہم دیکھتے ہیں ہماری نظر بھی کمزور ہو رہی ہے، بال بھی سفید ہو رہے ہیں. زندگی اور موت تو بڑی چیز ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی قادر نہیں. اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی اور مخفی بھی. یعنی جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہیں رہے گا تو وہ رہے گا. وہ سب ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر اور ہر مخفی سے بڑھ کر مخفی ہے. اور ہمارا آغاز بھی اسی کی طرف سے، انجام بھی اسی کی طرف ہے، اور ہمارا ظاہر بھی اور باطن بھی سب اس کے سامنے کھلا ہوا ہے. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے. کیا کچھ زمین میں جاتا ہے؟ بیج جاتے ہیں، بارش کا پانی جاتا ہے، مردے جاتے ہیں، اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، پودے نکلتے ہیں، خزانے نکلتے ہیں، زمین سے پانی بھی نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، بارش اترتی ہے، وہی اترتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اعمال چڑھتے ہیں، روحیں اوپر چڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب چیزوں سے باخبر ہے. وہ ہوا ماکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. یعنی جہاں بھی ہم کہیں تنہائی میں ہوں، کہیں ہواؤں میں ہوں، کہیں پانیوں میں ہوں، زمین پہ ہوں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ ہماری وہاں پر ضرورتیں پوری کر رہا ہے. اور آپ دنیا کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ کی جو بنائی ہوئی کائنات کی چیزیں ہیں. آپ چلتے جاتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ چاند بھی آپ کے ساتھ چلتا جا رہا ہے. جہاں آپ ٹھہرے لگتا ہے چاند بھی ٹھہر گیا. آپ ادھر سے فلائی کر کے آپ 2 دن کے سفر کے بعد بھی کہیں پہنچتے ہیں، سورج وہاں بھی ہے، آسمان وہاں بھی ہے، تارے وہاں بھی ہیں. اللہ کی کائنات کی اگر یہ مثال ہے تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اور ہمارے جانے سے پہلے ہمارا رزق اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس میں تسکین بھی ہے اور خوف بھی کہ ہم کہیں بھی اکیلے نہیں ہیں، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے، وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ اس مقام پر خرچ کرنے سے مراد عام بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس جدوجہد میں پیسہ لگانا ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان برپا ہوتی ہے، اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے پیسہ لگانا یہاں اس چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ ہم دنیا کے لیے پیسہ لگاتے ہیں اور دنیا ہماری ترقی کرتی چلی جاتی ہے، بڑے سے بڑا گھر، بڑی اچھی سے اچھی گاڑی، ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دین کے لیے پیسہ لگائیں گے تو دین ترقی کرے گا، اور دین کے لیے پیسہ لگانا یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد دوسری چیز کا ذکر کیا کہ مال خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والے اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ مال بچا بچا کر نہیں رکھتے۔ ہم دیکھیں صحابہ کو، جب غزوہ تبوک کا موقع آیا پیارے نبی نے چندے کی اپیل کی، حضرت ابو بکر صدیق اپنے پورے گھر کا سامان لے آئے، حضرت عمر آدھا گھر کا مال اٹھا کر لے آئے، حضرت عثمان نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور تقریباً 30 کلو سونا پیش کیا، حضرت عبد الرحمن بن نوف نے تقریباً 30 کلو چاندی صدقہ کی، ایک صحابی ہے 13,000 کلو کھجورے پیش کی، اور ایک انصاری ہے کہ دن بھر کی مشقت کے بعد 4 کلو کھجورے حاصل کر سکے، 2 کلو اپنی بیوی بچوں کے لیے رکھ کے 2 کلو کھجورے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو مال کے ڈھیر پر بکھیرنے کا حکم دیا، اور اس انصاری صحابی کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ تو یہ تھے صحابہ، انہوں نے مال خرچ کی اللہ کے رستے میں، اور ہم مال بچا بچا کر رکھیں گے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں، صحابہ کا طرز عمل دیکھیں۔ صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اور پہاڑوں جتنا اجر پایا۔ خرچ ہم بھی کرتے ہیں، مگر کہاں؟ شادیوں میں، پڑھائیوں پہ، زیورات پہ، کھانوں پہ، لباسوں پہ، سیر پہ۔ اور اگر نہیں خرچ کرتے تو دین پر خرچ نہیں کرتے، اور اگر غلبہ دین کے لیے خرچ نہیں کیا تو ایمان مشکوک ہے۔ وما لکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے۔ یعنی یہاں مخاطب مومن ہے، تم ایمان کے باوجود، عہد کے باوجود مال خرچ نہیں کرتے ہو۔ اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ تو اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تم ایک تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ یہ قرآن کا سفر روشنی کا سفر ہے، یہ غموں سے، پریشانیوں سے، گناہوں سے، جہالت سے روشنی کا سفر ہے۔ اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے؟ کیا مراد ہے اس سے کہ چھوڑ جاؤ گے، تم چلے جاؤ گے لیکن مال اور اسباب یہی رہ جائے گا؟ یہ تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہے، اس کا وارث تو بہرحال اللہ ہی کو ہونا ہے۔ آج اللہ کے حوالے کر دو، میرے اور آپ کے لیے جنتیں ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم قاعدہ بتا دیا، جو ضرورت کے وقت خرچ کرتا ہے، جب دین مشکل میں ہے، جب دین کو ضرورت ہے، جب دین قسم پرسی کی حالت میں ہے، جب دین اجنبی بن گیا، اس وقت جو اللہ کے رستے میں مال لگائے گے وہ ان کے درجے بہت زیادہ ہیں، اور جب دین غالب آ جائے اور جو پھر دین کے لیے خرچ کرے وہ ان کے درجوں کو نہیں پا سکتے۔ ہم تو دنیا میں بھی کہتے ہیں نا، فرینڈ ان نیڈ از دا فرینڈ ان ڈیڈ، جو ضرورت میں کام آتا ہے وہی دراصل دوست ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی بنیادوں میں کھپا دے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کن حالات میں ساتھ دیا، حالات سے اجر میں فرق پڑتا ہے، اور بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا کہ جب دین پر چلنا ہاتھ میں انگارا لینے کے برابر ہو جائے گا اور جب دین اجنبی بن جائے گا. خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے, آج پھر دین اجنبی ہے, آج پھر دین کو ضرورت ہے. اور یہ صرف خرچ کے حوالے سے نہیں, ہر چیز میں یہ اصول ہے. جب سنتیں مٹ رہی ہوں اس وقت سنتوں کو زندہ کرنا, جب دین کو ضرورت ہو, دین کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو رہا ہو اس وقت دین کے لیے کھڑے ہونا, جب معاشرے میں غیر اسلامی چیزیں پھیلی ہوئی ہوں اس وقت اسلام کو زندہ کرنا, جب ماحول اور معاشرہ سپورٹ نہ کر رہا ہو اس وقت دین کے اوپر چلنا, ان دونوں میں بہت فرق ہے. اور ہم اس کو یوں بھی دیکھیں نا, رمضان میں تہجد پڑھنا کتنا آسان ہے اور بعد میں پڑھنا مشکل, تو یہ حالات سے بڑا فرق پڑتا ہے. جب اسلامی نظام غالب آ جائے گا, جب نماز کا نظام قائم ہوگا, عورتیں باپردہ ہوں گی, پھر کون ہے جو نماز نہیں پڑھے گا اور کون ہے جو پردے میں اپنے آپ کو نہیں رکھے گا, پھر تو سبھی کرنے والے ہوں گے. یہ آج خوشخبری ہے ان کے لیے جہاں دین پہ چلنے والے تھوڑے ہیں. اس وقت جو دین پہ چل رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں بڑے قیمتی ہیں. مارکیٹ میں آپ دیکھتے ہیں جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت چڑھ جاتی ہے. آج دین پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں. آج اپنے آپ کو قیمتی بنا لیجئے, اپنی ویلیو بڑھا لیجئے اللہ کی نظر میں, اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, نسلوں کی حفاظت کے لیے, اپنے ایمان کے لیے, اپنے اسلام کے لیے مال لگائیں. آج تو اسلام وہ ہیرا ہے جو گرد و غبار میں اٹا ہے, جو اس کو اٹھا لے اس کا فائدہ. اور ہر فصل کا موسم ہوتا ہے, اور اسی موسم میں جب وہ بیج بویا جائے تو وہ فائدہ دیتی ہے. تو اسی طرح جب ضرورت ہے اس وقت خرچ کرے تو زیادہ فائدہ ہوگا. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے, اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. یہ اجر کس کے لیے ہے؟ دینے والوں کے لیے. بغیر دیے جنت نہیں ملتی, بند مٹھیوں سے جنت نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ قرض کی بات کر رہے ہیں. قرض حسن کس کو کہتے ہیں؟ جو حلال مال سے ہو, جو ناقص نہ ہو, چھپا کر دیا جائے, احسان نہ جتایا جائے, ریا نہ ہو, اپنے دیے ہوئے کو حقیر سمجھے انسان اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے, یہ قرض حسن ہے. حدیث میں آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگوں نے اسے سنا تو حضرت ابو دہدہ انصاری نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کیا اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ہاں اے ابو دہدہ. انہوں نے کہا, ذرا مجھے اپنا ہاتھ دکھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا. انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا, میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے, اسی میں ان کا گھر تھا, وہیں ان کے بال بچے رہتے تھے. اللہ کے نبی سے یہ بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے اور بیوی کو پکار کر کہا, دہدہ کی ماں نکل آؤ, میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا. وہ بولی, تم نے نفع کا سودا کیا دہدہ کے باغ, اور اسی وقت اپنا سامان اور اپنے بچے لے کر باغ سے نکل گئیں. یہ تھے ایمان والے اور یہ تھی ان کی ساتھ نبھانے والی مومن بیویاں. اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. آگے آگے کس طرح سے؟ ان کے دل میں ایمان کا نور تھا, تو اب وہ دل کا نور آگے کی طرف روشنی ڈال رہا ہے, اور دائیں جانب اعمال صالحہ ہیں, اس کی روشنی ہے. ان سے کہا جائے گا, آج بشارت ہے تمہارے لیے, جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی ہے بڑی کامیابی. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے, ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. منافق دنیا میں بھی کامیاب لوگوں سے تعلقات استوار کرتے تھے فائدہ اٹھانے کے لیے, قیامت کے دن بھی وہ ایسے ہی فائدہ اٹھانا چاہیں گے. لیکن ان سے کہہ دیا جائے گا, پیچھے ہٹ جاؤ, اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. دنیا میں اپنے مال کو, اپنے مفاد کو عزیز رکھا, اپنے جان کو, اپنے آرام کو عزیز رکھا, تو بس پھر اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. وہ مومنوں کو پکار پکار کر کہیں گے, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ آپ اس فکرے پہ غور کریں ذرا. وہ کیا کہیں گے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ ایک ہی مسلم معاشرے میں شامل نہیں تھے؟ کیا ہم تمہاری طرح نمازیں نہیں پڑھتے تھے, روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ حج میں شریک نہیں تھے؟ کیا ہم تمہاری مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے تھے؟ تمہارے ساتھ شادی بیاہ رشتہ داری نہیں تھی؟ پھر آج اور ہمارے اور تمہارے درمیان یہ جدائی کیسے پڑ گئی؟ مومن جواب دیں گے, ہاں مگر تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. فتنے میں ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو ایسے ماحول میں، ایسے لوگوں میں مشغول رکھا جہاں دین پر چلنا مشکل تھا، خود ہی ایسی جاب لے لی جس میں پتا تھا کہ حجاب نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، حلال آمدنی نہیں، خود ہی اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، فائدہ حاصل کرنے کے پیچھے پڑے رہے، ڈیلے پریکٹس کرتے رہے، شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی توقعات میں فریب دیتی رہی کہ بس ہم اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دیے جائیں گے جیسے بھی ہم عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا، لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے اور ان کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں؟ کس چیز کا انتظار ہے مجھے اور آپ کو؟ عمر کا اتنا حصہ گزار گئے، اتنی سمجھ آ گئی، اتنا قرآن پڑھ لیا کہ ابھی بھی دل نرم نہیں ہوئے؟ یہ وقت کب آئے گا؟ دل پگھلتا ہے تو عمل بدلتا ہے، دل پگھلتا ہے تو مال جیبوں سے نکلتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دے۔ ہدایت بار بار دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی، نیکی کے موقع بار بار ہاتھ میں نہیں آتے، موقع آیا ہے تو لے لیجئے، ہدایت کو بھی لے لیجئے، نیکی کو بھی لے لیجئے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ جو جتنا عمل مؤخر کرتا جاتا ہے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور زندہ تو نرم ہوتا ہے، مردے اکڑتے ہیں۔ تو کیا ہمارے دل مردہ ہو گئے؟ تو اگر مردہ ہو بھی گئے تو اس پہ قرآن کی بارش ڈالیں، یہ نرم ہو جائیں گے، یہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ سبحان اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے پیسے کی ضرورت ہے یا اللہ کے دین کو ہمارے پیسے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دین کے لیے پیسہ لگائیں اور اپنے لیے جنت بنا لیں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو کیسے کیسے اجر کی نوید ہے، آفتوں سے بچتے ہیں، عزت کی حفاظت ہے، بیماریوں کا علاج ہے، مال میں برکت ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں، دل کی سختی ختم ہوتی ہے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، بری موت سے حفاظت ہوتی ہے، عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، جہنم سے نجات ملے گی، قیامت کی برستی گرمی میں سایہ ہوگا صدقے کا۔ کتنے فائدے ہیں صدقے کے، یہ تو میرا اور آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو، یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بھر جانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیفائن کر دیا، بچپن میں کھیل، تھوڑا ٹین ایج میں دل لگی، اور جیسے ہی جوانی کی حدود کو پہنچتے ہیں تو بس اپنا لباس اور میک اپ اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور سٹائل، اور پھر جب عمر بڑھتی ہے تو مڈل ایج میں جا کے ایک دوسرے پہ فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بھر جانے کی کوشش کرنا۔ میرے اتنے پلاٹ اور میری اتنی جائیداد اور میری اتنا بینک بیلنس اور میرے اتنے زیورات اور میری اتنی اولاد اور فلانی فلان جگہ پر اور فلانے فلان پوسٹ پہ۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تم توازو اختیار کرو۔ توازو کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی کو، حتیٰ کہ کوئی دوسرے پہ فخر نہ جتائے، نہ سرکشی کرے۔ ہم نے کس چیز میں دوڑ لگانا شروع کر دی؟ ہم اپنا امپریشن بڑھانا چاہتے ہیں دنیا کے حوالے سے، کبھی سلیقے، کبھی کوکنگ، کبھی تعلیم، کبھی گھر کی آرائش، کبھی لباس، کبھی موبائل، کبھی گاڑی، بس انہی چیزوں میں ہم پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک بارش ہوئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی۔ ایک آیت کے اندر زندگی شروع ہوئی اور ختم ہو گئی۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر پیچھے ہم ففروا الی اللہ پڑھ کر آئے، یہاں سابقو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی وسعتوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ آپ تصور کریں کہ ہم اپنا دل تنگ کر لیتے ہیں، مٹھی بند کر لیتے ہیں، اللہ کے رستے پہ مال نہیں خرچ کرتے، جبکہ اللہ اپنی جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کی وسعت کا تذکرہ کرتا ہے، اور جہنم کا تذکرہ کرتا ہے تو ایک تنگ جگہ میں ٹھوسے جانے کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو جو وسعت والی جنت میں جانے والے ہیں ان کے دل بھی وسیع ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی کھلے ہوتے ہیں، اور بخل کرنے والے اپنی جگہ جہنم میں بناتے ہیں۔ جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، یعنی مصیبت تو جو آنی تھی سو آنی تھی، تم دل نہ چھوٹا کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پہ پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ رسولوں کو بھیجا کس چیز کے ساتھ؟ کتاب کے ساتھ۔ رسول آتے ہیں، کتاب لاتے ہیں، جب کتاب آتی ہے، کتاب کھلتی ہے، نافذ ہوتی ہے، تو عدل کا معاشرہ، عدل کا نظام قائم ہوتا ہے، اور پھر اگر طاقت کی بھی ضرورت پڑے تو طاقت اور قوت کا استعمال کر کے دین کو غالب کیا جائے۔ اور طاقت اور قوت کی علامت پائیداری، مضبوطی، اور یہ پائیداری اور مضبوطی اور طاقت اور قوت کس کے لیے استعمال ہو؟ اپنا فخر جتانے کے لیے نہیں، اپنی دنیا بڑھانے کے لیے نہیں، شریعت کے نفاذ کے لیے۔ اس کے لیے ضرورت ہے طاقت کی، اقتدار کی۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا اتنا کسی دوسرے کے مال نے نہیں پہنچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ سن کر رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری اور میرے مال کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ سب کچھ آپ ہی کے لیے تو ہے، یہ جذبہ میرے اور آپ کے اندر ہے؟ ہم اللہ کے رستے میں لگا کر یہ تسکین محسوس کرتے ہیں کہ رب نے ہی تو دیا تھا، رب کے لیے ہی تو ہے۔ دین کے لیے نہیں کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کے اجر ہم نے ان کو عطا کیے، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ ربنا تقبل منا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔